أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وعلى آله. اصولاً تو آج مسائل تقلید سے ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ایک اہم ترین مسئلہ، کیونکہ تقلید کے حوالے سے تو ابھی آگے کلاسز ہوں گی بھی، اور آپ میں سے اکثریت تقلید کے مسئلے سے واقف بھی ہے، لیکن پردے کے احکام میں بہت سنگین قسم کی بے قاعدگیاں اور غلطیاں خواتین کی طرف دیکھی جا رہی ہیں، تو مناسب یہی سمجھا گیا کہ آج اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے کہ اس کے صحیح طور پر احکام پردہ کیا ہیں اور نامحرم پر نگاہ ڈالنے کے مسائل کیا ہیں. اچھا، آج دونوں کلاسز، پہلی اور دوسری، پردے ہی کے مسئلے پر ہیں، اور شاید ایک اور کلاس اگلے ہفتے بھی ہو، یعنی اس کے مسائل اتنے تفصیلی ہیں کہ ہمیں تقریباً 4.5 گھنٹے درکار ہیں مکمل طور پر پردے کے مسائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، خواتین اور بیٹیاں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حذیفہ یمانی سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اولادوں میں جو سب سے بہترین ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں. پیغمبر کی حدیث، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے اس کے بالکل برخلاف سمجھا جاتا ہے. یعنی پیغمبر بیان کر کے گئے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 104 میں کہ بہترین اولاد بیٹیاں، اور پیغمبر نے اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ بلکہ بیٹیوں کی خصوصیات بتائیں کہ بیٹیاں اچھی کیوں ہوتی ہیں. اس جو روایت ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے، اس میں کچھ ترتیب کا ایک فرق ہو گیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹیاں یا لڑکیاں مہربان ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، نرم مزاج ہوتی ہیں، کام کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہیں، انسان کا ہمدم ہوتی ہیں، اور انسان دوست اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والی ہوتی ہیں. یعنی پیغمبر نے خصوصیات بتائیں کہ بیٹیاں پسند کیوں ہیں، اور پیغمبر کی ان تمام بیٹیوں میں سے بھی سب سے بہترین بیٹی کون سی ہوگی ان تمام بیٹیوں میں. پیغمبر نے فرمایا کہ نعم الولد البنات المخدرات، سب سے بہترین با پردہ بیٹیاں ہوتی ہیں، با پردہ بیٹیاں سب سے بہترین بیٹیاں. تو دیکھیے، یہ بھی بہار الانوار کی جلد نمبر 104 میں یہ روایت. یعنی ایک تو بیٹیوں کو ایک لحاظ سے پیغمبر نے بہترین قرار دیا، اور بیٹیوں میں جو سب سے بہترین قرار دیا وہ با پردہ بیٹیوں کو قرار دیا، با پردہ لڑکیوں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ بھی کہ وہ احکام کی مکمل پاسداری کرتی ہیں، پردے داری کرتی ہیں، اور وہ محفوظ ہوتی ہیں زمانے بھر کی نگاہوں سے کہ کوئی بھی بدفطرت افراد اپنے پردے سے، ان تمام افراد سے وہ بچ جاتی ہیں. اور پیغمبر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کا حکم ماننے والی، وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور میں جو، یعنی پردے کی مکمل پاسداری کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر ڈالنے والی ہوتی ہیں، اور جب یہ پروردگار کے احکام کی مکمل اطاعت میں پردہ کرتی ہیں تو اس سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے جو سورہ احزاب میں بتایا گیا کہ ذالک ادنا ائیں یعرفنا فلا یذینا، فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جس باوقار طریقے سے اور باحجاب طریقے سے اپنے گھروں سے نکلتی تو یہ ڈیفرنشیٹ ہو جاتی، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آزاد عورتیں ہیں، کوئی کنیزیں نہیں، اور نوجوانوں کی چھیڑ چھاڑ سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو یہ پہچان ہے اور ان کا جو شمار ہے وہ باعفت اور باعصمت خواتین میں ہوتا ہے. آئیں یعرفنا، یعنی یہ پہچانی جاتی ہیں، ڈیفرنشیٹ ہو جاتی ہیں کہ باعصمت اور باعفت خواتین. فلا یوزینا، اور پروردگار فرماتا ہے کہ اس طریقے سے یہ بد کردار افراد سے محفوظ ہو جاتی ہیں ان کی اذیتوں سے. تو یہ سارے فائدے بھی اس کے اندر، ان آیات قرآن کے اندر بتائے گئے، اور خاص طور پر پیغمبر کی اپنی ازواج کو مخاطب کر کے کہا، اور پیغام تمام امت کی عورتوں کے لیے بھی ہو گیا کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ کیا تم زمانۂ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بن ٹھن کر باہر نہ نکلو، جس طریقے سے زمانۂ جاہلیت میں عورتیں بن سمر کر اور بن ٹھن کر اور میک اپ کر کے باہر نکلا کرتی تھیں. جاہلیت الاولی، جو پہلے والی جاہلیت تھی جس کو زمانۂ کفر کہا جاتا ہے، کیا وہ ان طور طریقوں کے اوپر تم جانا چاہتی ہو؟ خبردار، ان طور طریقوں پر مت جانا. تو یہ سب لوگوں کے لیے بھی پیغام ہو گیا کہ اس طرح سے میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے بے پردہ حالت میں جانا یہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کو مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا. اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھتی ہیں کتنی ایک بات آپ بار بار سنتی ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، جو پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں کہ شہزادی زینب، جن کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا، جن کو امام عالمہ غیر معلمہ کہا کرتے تھے، جو اتنی زیادہ علمی مقام پر فائز، اتنا چھوٹا سا مسئلہ ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ خیموں میں جل کر مر جانا، اس وقت اپنی جان کو بچانا زیادہ اہم. لیکن یہ تمام معلوم تھا کہ یہ پیغام ساری دنیا میں آئندہ بار بار ذاکرین اور مجالس پڑھنے والے بیان کریں گے تاکہ یہ ڈاکومنٹ ہو جائے اور ساری دنیا کی خواتین کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اس پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. تو یہ اس سے بھی ہمیں یہی جو ہے وہ پیغام ملا. اچھا، اسی طرح سے چھٹے امام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کی، یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، جو بھی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. قالا وما تلک الطاعۃ، پوچھا گیا کہ مولا بیوی کی اطاعت سے، پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ بیوی کی اطاعت سے کیا مراد ہے، تو پیغمبر نے فرمایا تطلب الیہ ان تذهب الی الحمامات و الی العرسات و الی النایحات والثیاب الرقاق فیجیبها. بہار الانوار میں علامہ مجلس نے جلد نمبر 100 میں اس روایت کو لکھا. بیوی کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس بات کو طلب کرے بیوی کہ مجھے تذهب الی الحمامات، مجھے بیوٹی پارلر لے کر جاؤ. حمام بیوٹی پارلر کو کہا جاتا تھا عربی میں پہلے بھی. وہ الی العرسات، اور مجھے شادی بیاہ کی تقریبوں میں لے کر جاؤ. وہ الن نایحاتے، مجھے غم کی تقریبوں میں بھی لے کر جاؤ. وہ سیاب الرقاق، اس حالت میں کہ وہ بہت باریک کپڑے پہنے ہوئے ہو، یعنی نامناسب کپڑے، بے پردگی والے کپڑے. فیجیبو ہو، اور یہ اپنی بیوی کے ہر بات مانتا چلا جائے اور لے جائے اس حالت میں ان کو. پروردگار میدان قیامت میں ایسے افراد کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا جو بیوی کی اس انداز کی اطاعت کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی سخت ترین اس سلسلے میں روایتیں ہیں، اور یہ خود مردوں کی یعنی جملہ اگر سخت ہو جائے گا کہ بے غیرتی کی نشانی بن جاتی، اور ان کی اس بے غیرتی کی وجہ سے کہ یہ تمام چیزوں پر جس جس چیز کو وہ طلب کرتی جائے حکم خدا کے برخلاف یہ اس کو مانتے چلے جائیں، مانتے چلے جائیں، ایسے افراد کو خدا منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اچھا اب دیکھیں ایک بات اور، کہ ہر وقت بننا سنورنا، خواتین سوچتی ہیں کہ یہ تو ہمارا خاصہ ہے، کسی حد تک اسلام نے اجازت بھی دی ہے اور اس کو پسندیدہ بھی خواتین کے لیے سمجھا، لیکن باہر والوں کے لیے نہیں، اپنے محرم افراد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ وہ میک اپ بھی کر سکتی ہے، زینت بھی کر سکتی ہے، آرائش بھی کر سکتی ہے، اور سلسلے میں بڑی تاکیدات بھی آئی ہیں۔ لیکن اس خاص سازش کے تحت کاسمیٹک انڈسٹری نے ان خواتین کے ساتھ جو ایک سازشانہ ایک رویہ اختیار کیا، آپ کو گھنٹوں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر، گھنٹوں، کتنے آپ کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو تلف کر دیا جاتا ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے زندگی کے بہترین لمحات کو، جسے امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ اللہ مسلح علی محمد علی محمد، کہ موت وہ تیر ہے مفہوم ہے روایت کا، کہ جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے، یہ اب چلایا جا چکا ہے، اور تمہاری جو زندگی ہے بس اس وہ جو فاصلہ طے کرتا ہے تیر، یہ تمہاری بس زندگی ہے، اور ایک ہدف پہ جا کر لگ جائے گا اور جہاں جانے افرین کے سپرد کرنا ہوگی۔ تو اتنے قیمتی ترین لمحات کو ہم فقط اس کے اندر لگاتے چلے جائیں، کیا خواتین کا جو مقصد تخلیق ہے وہ فقط یہی رہ گیا ہے کہ وہ مثلا بنتی سورتی رہیں اور معاذ اللہ مردوں کو لبھاتی رہیں؟ جو کہا جاتا ہے نا، جو شاید پچھلی بار برادر وسیم امام نے بھی آپ کو شاید وہ واقعہ سنایا تھا کہ ایران کے اندر، اصل میں سنایا تھا واقعہ مولانا شہریار آبدین، ایران میں خاتون جا رہی تھیں لپسٹک وغیرہ لگا کے، تو ایک صاحب بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے اور کہا کہ لپسٹک کا یہ شیڈ مجھے پسند نہیں، آئندہ سے یہ والا لگا کے آئیے گا۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو، کیا چراغ پا ہو گئیں؟ اس نے کہا پھر یہ کس کے لیے لگایا ہے؟ اگر شوہر کے لیے لگایا ہوتا، گھر والوں کے لیے لگایا ہوتا تو گھر میں تم رہتی، تم لگا کر باہر نکلی ہو ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں یہ پسند نہیں، اگلی دفعہ سے یہ والا شیڈ لگا کر آنا۔ تو کیا عورتوں کا مقصد فقط اور فقط مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف جذب کرنا ہی رہ گیا ہے؟ اور وہ نوجوان جن کے عزم و ارادے اور حوصلے قوموں کی آبیاری کرتے ہیں، ان کی بلند کرداری سے قومیں جو ہے ترقی کرتی ہیں، انہیں نظر بازی میں لگا کر ان کو ایک مبتلا کر کے بے مقصد زندگی میں ایک ہوسناک اور ایک شہوت پرست افراد کے اندر تبدیل کر کے خواتین یعنی کون سی خدمت انجام دینا چاہتی؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب گھنٹوں اس طرح سے لگائے جائیں گے تو ان کا مقصد زندگی یہ رہ جائے گا کہ ہم اس طرح سے تیار ہوتے رہیں، اور مردوں کا فقط یہ رہ جائے گا کہ وہ صرف تاک جھانکی کرتے رہیں۔ تو دیکھیے یہ جو انڈسٹری ہے، کاسمیٹک انڈسٹری ہے، اس نے خواتین کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر بیوقوف بنایا، ان کے تو بلینز اور ٹریلینز کے اندر جو ہے ان کے جو بجٹ جاتے ہیں، خربوں ڈالر کے اندر ان کا بجٹ جاتا ہے، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھتی ہیں نا کہ یہ جو مختلف مس ورلڈ اور مس یونیورس اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ خاص سازش کے تحت پورے پورے مارکیٹ کے ایریاز کو کیپچر کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر انہوں نے سوچا کہ اچھا یہاں پہ اگر مثلا ہم اس مس ورلڈ کو اناؤنس کر دیں تو انڈیا کی آبادی 1 ارب 20 کروڑ، یہاں کے ان کی خربوں ڈالر کے اندر وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں اس انداز سے خواتین کو بیوقوف نہیں بننا چاہیے، اس طرح سے باری باری کبھی چائنا کو کبھی افریقہ کی بھی وہ اس طرح سے بنا دیتے ہیں، تاکہ ان تمام جگہوں کے اندر خواتین پھر میک اپ اور اس کے اندر لگ جاتی ہیں اور بیوقوف بن جاتی ہیں ان افراد کے ہاتھوں، اور وہ اپنے مالی فائدوں کے لیے اس کو جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے پروردگار عالم نے آپ کو اپنی صفت خالقیت کا مظہر بنایا، یہ بہت اہم بات ہے، پروردگار بھی خالق ہے اور اس کی صفت کا ایک پرتو اور جھلک خواتین میں نظر آتی ہے، کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ ماں بنتی ہے تو صفت خالقیت کا ایک مظہر وہ پروردگار کا نظر آتی ہے، بچے پروان چڑھتے ہیں ان کی گودوں میں، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم بھی حجاب میں رہتے ہوئے اپنی مخلوق کی تربیت کا اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتا، اسی طریقے سے عورت کے جب وہ صفت خالقیت کی مظہر ہے اور بچوں کی ایک لحاظ سے مجازن خالق ہے، تو وہ پروردگار کی صفت کو حجاب کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرے اور خود کو باہر کی اور مشقت کے کاموں سے حتی المقدور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جس کے اندر ایک خاص انداز سے ایک سازش کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے بعد عورتوں کو میدان میں باہر لایا گیا، کیونکہ ان کو لو کاسٹ لیبر درکار تھی، بہت کم پیسوں کے اندر جانفشانی کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ان کو مل رہی تھی، تو انہوں نے اس عنوان پر عورت کی آزادی کے لحاظ سے ان کو باہر لے کر آئے تاکہ ان سے یہ، یعنی وہ گھر کے بھی کام کرے اور باہر کے بھی کام کرے، اتنا زیادہ برڈن اور بوجھ جو ہے وہ اس کے اوپر عورتوں کے اوپر لاد دیا گیا۔ تو دیکھیے، آپ بڑے کاموں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، یہ معمولی معمولی سی ملازمتیں کرنا اور ادھر سے ادھر آنا جانا، اور یہ صرف اور صرف یہ بڑی بڑی کمپنیاں بیوقوف بناتی ہیں، اپنے کلائنٹس کو لبھانے کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر خواتین کو رکھا جاتا ہے، یہ کوئی آپ کی خیر خواہ ہمدرد نہیں ہے یہ لوگ، بلکہ خواتین سے اس طرح سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا فقط اور فقط ایک مالی بزنس یہ وابستہ ہے، تمام تر دلچسپیاں، ورنہ کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہم ترین کاموں کے لیے اسلام نے خواتین کا انتخاب کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پروردگار اپنی مخلوق کا فریضہ حجاب میں رہتے ہوئے انجام دیتا ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے خواتین بھی باعفت اور باعصمت رہتے ہوئے مکمل حجاب کے ساتھ پروردگار کی صفت خالقیت کا مظہر اپنے آپ کو قرار دیں اور بڑے کام کی طرف جائیں۔ قوموں کی آبیاری اور تربیت کرنا یہ بہت بڑے کاموں میں سے بنسبت اس بات کے کہ چھوٹے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ملازمت کرتے پھرنا، ہاں بہت ضرورت ہو تو، اسلام نے ایسا نہیں کہ پابندی اس کے اوپر کوئی لگائی ہے، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے مکمل حجاب کے ساتھ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی شوقیہ کرنا مقصد ہے اور اس کے بغیر، یعنی مرد حضرات بھی کاہل اور کامچور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈالنے لگے ہیں، ظاہر ہے جب آپ خود کوئی ایکسیپٹ کریں گے اپنے لیے تو وہ بھی دوسرا بھی آپ کے اوپر بوجھ ڈال دے گا۔ تو جس وقت خاص طور پر، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، جب امام خمینی نے گورباچوف کو خط لکھا تھا اور دعوت اسلام دی تھی 1989 میں، جس وقت ایران عراق جنگ بس ابھی ختم ہی ہوئی تھی، اور ایک خط جب لکھا گیا تھا اور اسے دعوت اسلام دی تھی جس کے اندر کمیونزم کی موت کا پیغام بھی اس کو دیا تھا، اور آیت اللہ جواد عاملی کی سربراہی میں وہ وفد گیا تھا، تو بہت بڑا کام کیونکہ تھا، تو امام خمینی نے اس وقت میں خاص طور پر مجلس شورا اسلامی کی خاتون رکن کو بھی بھیجا تھا، تو جہاں کہیں اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ والا کام بھی خواتین سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ تبرسی، تفسیر مجموع البیان ان کی ہے، اور یہ جو عالم تھے، اب دیکھیے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ہر وقت جن کے دماغ پر اسلام، دماغ میں ہر وقت اسلام رہے، وہ کتنے نامساعد حالات میں بھی اس کو بھولتے نہیں۔ یہ جو تفسیر مجموع البیان انہوں نے لکھی ہے، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اس کے پیچھے، بیچ میں ایسی بات کبھی کبھار آ جائے تو سن لینی چاہیے، ورنہ موضوع تو پردہ ہے ہمارا۔ علامہ تبریسی اتنے شدید بیمار پڑ گئے تھے کہ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ مردہ ہو گئے، غسل وغیرہ دے کے کوما میں چلے گئے تھے، لیکن اس زمانے میں تو نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کو قبر کے اندر ایک لحاظ سے زندہ دفن کر کے آ گئے۔ جب ظاہر قبر بند ہو گئی اور تھوڑی دیر میں جب آکسیجن کم ہونے لگی تو یہ ہوش میں آ گئے، ایک لحاظ سے اس کوما سے باہر نکل آئے۔ اب بہت حیران اور پریشان، اتنا شدید بیمار، اب کیا کریں؟ فوراً اسی وقت انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر پروردگار میں یہاں سے صحیح و سالم نکل آیا تو میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا۔ دیکھیے، یہی تفسیر مجموع البیان، تفسیر قرآن لکھوں گا۔ اسی وقت ایک کفن چور وہاں پر آیا اور قبر کو کھودنا شروع کر دیا، تازہ تازہ جب میت دفن ہوتی ہے تو کفن چور اسی وقت ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے تاکہ کفن کو تازہ طور پر ہی نکال لیا جائے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اندر آیا قبر کے اندر، علامہ تبریسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ بہت ظاہر خوفزدہ ہو گیا، رونے لگا، چلانے لگا بڑی مشکل سے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں کفن سے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، بڑی مشکل سے اس کو یقین دلایا کہ اگر تم مجھے گھر لے جاؤ تو میں انعام و اکرام بھی دوں گا، تم نے اگر میری جان بچائی۔ بہرحال وہ قائل ہو گیا، اس نے قبر کو کھودا، علامہ تبریسی کو اٹھا کر گھر لے کر آیا، اور پھر اس کے بعد جب صحت یاب ہوئے علامہ تبریسی تو اپنی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے تفسیر مجموع البیان لکھی. تو یہ علامہ تبریسی کا ایک وہ آپ تاکہ عظمت رہے. آپ خود سوچیں گے جو قبر میں زندہ دفن ہو گیا ہو تو وہ کیا اس کے دماغ میں کبھی آئے گا کہ وہ شرعی منت کرے اور اس کے بعد منت کے اندر بھی اس طرح کا ذکر کرے کہ میں تفسیر قرآن لکھوں گا. تو یہ اسی وقت ہوگا, یہ ہر وقت جس کے اسلام کا درد جس کے دل میں رہے وہ اس قسم کی نیتیں کر سکتا. اچھا, علامہ تبریسی کے متعلق ہے کہ اپنے الفاظ اور تجزیے, الفاظ کے جو تجزیہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بڑا ایک ید طولہ رکھتے ہیں اور بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں مفسرین. انہوں نے عورت کی تعریف کی کہ اور لفظ عورت کی تعریف کیا ہے, ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اسے عورت کہتے ہیں. ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اسے عورت کہا جاتا ہے. یہ عورت کی تحقیر نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ چیز بتائی ہے کہ عورت ہر اگر بے پردہ ہوگی تو ایک نقصان کے خطرے سے دوچار رہے گی. بے پردہ عورت ایک بے حصار گھر کی مانند, یعنی جس کی باؤنڈری وال نہ ہو. جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی تو کتنا ہر وقت لٹیروں کا اور چور ڈاکوؤں کا خطرہ اس کو ہر وقت رہتا ہے. آتا جاتا شخص بھی جس کا ارادہ نہیں بھی ہو وہ بھی کھلا دروازے کو دیکھ کر اور کوئی نہ کوئی چیز چرانے کے در پہ ہوتا. تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے گھر کو ضروری ہے کہ باؤنڈری وال گھر کی تعمیر کی جائے. عورت کو بھی اسی طرح سے نقصان سے بچانے کے لیے پردے کی اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب کبھی دیکھتے تھے کہ ان کا کوئی صحابی کسی خاتون کی طرف کوئی مائل ہو رہے ہیں یا ان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو پیغمبر اسلام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں منہ سے بھی منع نہیں کرتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے دوسری طرف رخ دے دیا کرتے تھے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوفے کے اندر کبھی کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے تھے اور شہزادی زینب ساتھ ہوتی تھیں, اگرچہ چھوٹی تو ہوتی تھیں عمر کے اعتبار سے اور باپردہ بھی ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی اگر دن میں اگر کوفہ آتے تھے تو رات ہونے تک کا انتظار کرتے تھے اور کوفے کے باہر ہی رہتے تھے کہ جب رات ہو جائے گی تو پھر میں زینب کو لے کر اندر جاؤں گا, کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پردے کی حالت میں بھی میری بیٹی پر نامحرم نگاہ ڈالی. تو اتنا غیور امام اور ان کی ایسی سیرت, تو ان کے ماننے والوں کی کوئی زندگی میں کوئی ایک جھلک تو ان کی سیرت کی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ سنتی ہیں کہ جب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے چیز پوچھی گئی, کہ سب سے سخت ترین وقت آپ کے لیے کون سا تھا اس پورے واقعے کربلا میں, تو آپ سنتی ہیں کہ امام نے کہا کہ الشام الشام الشام. بالکل بے عین ہی یہی بات جب امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھی گئی تو چوتھے امام والا ہی جواب دیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے بڑی مصیبت ہم پر بازار شام میں بیویوں کی بے پردگی تھی. حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ تمام باتیں بے پردہ خواتین مجالس کے اندر نہ جانے کب سے سن رہی ہیں اور اس کے اوپر روتی بھی ہیں, لیکن پھر بھی اس بات کا احساس نہیں کر پاتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. اچھا, بلکہ دیکھا جائے تو رونا اپنے حال پر چاہیے. جو کام یعنی یزید نے جبرن ان سے کروایا اور تو پردے کی جو توہین اس نے کی, وہ خواتین جو آج کل کی خواتین ہیں یہی کام برضا اور رغبت کر رہی ہیں, جو کام اس نے جبرن کروایا تھا. تو بہرحال دیکھیں, حجاب جو ہے وہ عورتوں کا ایک حق ہے, حق زنان ہے اور حد مردان. یہ مردوں کو لمٹس میں رکھتا ہے. اس کے مقابلے آپ دیکھتی ہیں خواتین جو بے پردہ اور اس طرح سے آرائش کر کے باہر گھوم رہی ہیں, وہ کس طرح سے مردوں کی نگاہوں کا نشانہ بنتی ہیں اور مزید نقصانات سے دوچار ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو با عفت اور با عظمت اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں, جو مکمل پردے کی حفاظت کے ساتھ نکلتی ہیں, ان پہ سوائے کوئی بہت ہی ایکسیپشنل کیسز کے ان کی زیادہ تر پردے کی حفاظت رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بری نگاہ جو ہے وہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر, جو ہمارے چھٹے امام کی روایت ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ بری نگاہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو اپنے ساتھ حسرت و یاس اور تعصف لے کر آتی ہیں. تو انسان یہ پردہ اور نگاہوں کی حفاظت یہ دونوں کیونکہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو ہم نے ان دونوں کے مسائل کو ایک ساتھ سوچا کہ آپ کی خدمت میں جو ہے یہ سب چیزیں بیان کی جائیں. اور یہ بھی بہت سی جگہوں کے اوپر حکایات میں اور روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہی خیانت کرنے والی آنکھیں کل ان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اور اتنی زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا, اب تو خیبر ایک ممنوع زیارتوں میں سے ہے اور وہاں جانے نہیں دیا جاتا, لیکن جب خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا تو سب لوگ مسلمان مال غنیمت کے لیے بھی اور ویسے بھی فاتحانہ انداز میں قلعہ خیبر کے اندر داخل ہو رہے تھے, لیکن امیر المومنین باہر کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اندر کیوں نہیں چلتے؟ کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے, خیبر کے رہنے والوں کی عورتیں وہاں پر موجود ہوں گی, نہ جانے وہ روایت کا مفہوم یہ کہ کس حال میں ہوں, تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری نگاہ ان کے اوپر پڑے. تو ایسا غیور امام, تو وہی بار بار پھر کہا جائے گا کہ ایک ایک جو سیرت کے جو پہلو ہیں آئمہ کے, کچھ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب بھی روایات کے روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں سلسلے میں, جو سورہ نور کی آیت ہے خاص طور پہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ صرف باتیں صرف فقط مردوں سے متعلق ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے رسول ان صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, بہت سے علماء نے اس میں ایک عجیب نقطہ بھی نکالا کہ پیغمبر سے خطاب کے بجائے, کیا پیغمبر کو ہدایت دینے کے بجائے پروردگار جس طریقے سے دیگر احکام اس نے براہ راست نازل کی ہیں, اور یہ نہیں کہا کہ رسول آپ ان سے کہہ دیجئے, خود بھی پروردگار براہ راست کہہ سکتا تھا قرآن کے اندر, لیکن اس کے اندر بواسطہ پیغمبر یہ جو کہی گئی بات کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے رسول صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کہا کہ اصل میں یہ بڑا شرم دلانے والا معاملہ, جس طریقے سے کوئی غیرت مند اور شرم و حیا رکھنے والا باپ ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے بیٹے کے دوستوں سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تو کہتے ہوئے اس سے شرم آتی ہے, تم ہی اس کو سمجھاؤ کہ میرے بیٹے اس بے شرمی والا کام نہ کرے. تو پروردگار نے وہ والا انداز اور طریقہ اس کے اندر اختیار کیا اور براہ راست حکم نہیں دیا, بلکہ پیغمبر کے تھرو اس حکم کو دیا. اور یہ بھی روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی. بے پردہ عورت کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت ہی نہیں, بے عزت سمجھی جاتی ہے. اس کے باوجود عورتیں خوش و خرم رہیں اور اسی انداز سے آئیں جائیں بازاروں میں, یہ کتنا زیادہ تعصف کا مقام ہے. اور باقاعدہ ایسی خواتین کو زنان دوزخی کہا گیا, اور باقاعدہ علماء نے اپنی کتابوں میں ہیڈنگز ڈالی ہیں جو بے پردہ خواتین کے متعلق, کہ خود ایک روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اور شہزادی زہرا پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوئے, تو ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام شدید ترین طریقے سے رو رہے ہیں, بکان شدیدہ بہت شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کیوں اتنا شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں جب معراج کے سفر پہ گیا تھا تو میں نے عورتوں پر شدید عذاب ہوتے ہوئے دیکھے, ان عذابوں کی وجہ سے امت کی ان عورتوں کے اوپر جو عذاب ہو رہے تھے اس کی وجہ سے میں اتنا گریہ کر رہا ہوں. پھر شہزادی نے پوچھا کہ بابا وہ تو بتائیے کہ کون سے وہ عذاب تھے, تو پھر پیغمبر نے پہلے وہ تمام خواتین کی کیٹیگری بتائیں کہ کیا کیا ان کے اوپر عذاب ہو رہے تھے. اور اس کے بعد جب شہزادی نے پوچھا کہ بابا یہ بھی بتائیے کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا تھا, تو پھر پیغمبر نے ہر عذاب کی تفصیل بھی بتائی, جو باقاعدہ ہمارے ہاں واقعہ معراج کتنا زیادہ ٹی وی پر بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا اخلاقی پہلو ہے وہ کہیں پہ بھی بیان نہیں کیا جاتا واقعہ معراج کا. بس وہی تھا کہ وہ کنڈی ہل رہی تھی اور پیغمبر اسلام چلے گئے اور براق آیا, اس کی تمام تر تفصیل ہوتی, لیکن دیکھا کیا وہاں جا کر. یار بہت ہوا تو ہماری مجالس کے اندر کہ وہ امیر المومنین کے مثلا لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی اور ساری توانائیاں اسی بات پر صرف ایک لحاظ سے واہ واہ کروانے کے لیے وہ پیش کی جاتی ہیں, لیکن اس میں جو اخلاقی پہلو ہے, لوگوں کو تربیت کا پہلو, وہ کہیں پر بھی پڑھا نہیں جاتا کہ پیغمبر کیا دیکھ کر آئے اور انہوں نے کیا چیز بیان کی. تو پیغمبر نے دو الگ الگ جگہوں پہ, تو ہم نے ایک ہی جگہ ملا کر وہ دونوں باتیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں, ورنہ پیغمبر نے تو وہ بہت تفصیلی روایت ہے کہ اور کون کون سے عذاب عورتوں پر ہوتے ہوئے دیکھے. پیغمبر نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں کے ذریعے اس کو لٹکایا گیا, سر کے بالوں کے ذریعے, نہ معلوم کب سے مثلا وہ سر کے بالوں سے جس طرح سے پکڑ کے اور یا باندھ کے اس کو لٹکایا جاتا ہے, نہ معلوم کب سے ایسا ہو رہا تھا, اس کے ساتھ یہ عذاب دیا جا رہا تھا. یہ وہ عورت تھی, پیغمبر نے فرمایا یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو نامحرموں سے چھپاتی نہیں تھی, اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر نہ جانے کتنے سالہ سال تک اس طرح سے لٹکایا جائے گا. اور دوسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, ایک عورت کو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا جو اپنے جسم سے اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی اور اس کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہے. یہ وہ عورت تھی جو کہ نامحرموں کے لیے میک اپ کیا کرتی تھی, نامحرم کو دکھانے کے لیے. دیکھیں سب یہ روایتیں آپ کے سامنے اویونا اخبار الرضا میں یا شیخ صدوق نے ان روایت کو لکھا کہ وہ اپنے بدن کی تزئین و آرائش کیا کرتی تھی نامحرموں کو دکھانے کے لیے. ظاہر ہے جب نامحرم میک اپ کر کے باہر نکلا جاتا ہے تو پھر اور مقصد کیا ہوتا ہے, لوگ ہمیں دیکھیں پسند کریں, یعنی ایک انٹرنل کو ایک سیٹسفیکشن جو ایک منفی قسم کا ہوتا ہے اس کی ایک خواتین ایک سیٹسفیکشن چاہتی ہیں, ایک منفی رویے کی جو بھی خواتین بے پردگی کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں, بہرحال کہیں نہ کہیں دماغ کے گوشے میں یہ والا خیال ہوتا تو ہے ان کی. تو پیغمبر نے دیکھیے کہ خاص طور پر ایک تو یہ بتایا کہ وہ نامحرموں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی, اس کا عذاب الگ بتایا, اور جو نامحرموں کے لیے میک اپ کیا کرتی تھی اس کا کہ اپنے جسم کو نوچ نوچ کے اپنے گوشت کو وہ جو ہے وہ کھائے گی. اسی طرح سے ازبغ ابن نباتا کی بھی ایک روایت, یہ جو روایت آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے کچھ اس سے مختلف الفاظ کے ساتھ کچھ اور جگہوں کے اوپر بھی یہ روایت آئی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ تظہر فی آخر الزمان وہو شر الازمنہ نسبتن کاسیاتن آریاتن تبرجاتن من الدین خارجاتن وفی الفتن داخلاتن وللشہوات مائلاتن وفی اللذات مسرعاتن مستحلات للمحرمات وفی جہنم خالدات. ازبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ وہ بدترین زمانہ ہے جو آنے والا ہے کہ عورتیں کاسیاتن آریاتن, اس میں کپڑے پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہوں گی, یعنی کپڑے جو ہے اپنی جسم کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ جسم کو اور نمایاں کرنے کے لیے گویا پہنے جائیں گے. کپڑے پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہوں گی, وہ اس حال میں گھر سے باہر نکلیں گی کہ دین سے بھی خارج ہو جائیں گی, فتنوں میں داخل ہوں گی, شہوات کی طرف مائل ہوں گی اور لذات کی طرف دوڑ کر جانے والی ہوں گی, حرام کو یہ حلال سمجھیں گی, اور وہ فی جہنم خالداتن, اور ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ ملا یاظر الفقی کی دوسری جلد کے اندر بھی یہ روایت ہے, وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو باقاعدہ پیغمبر اسلام, یہ سب تمام جملے ایسی ہیں جیسے پڑھے تو میں نے انہی کے الفاظ ہیں نا, گویا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں آخری زمانے کی عورتوں سے متعلق, कि इस तरह से जब वो बाहर निकलेंगी, इस तरह के नामुनासिब कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगी, जिसकी शर्तें अभी हम आगे चलकर बताएंगे, तो ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी जो है वो करार दी गई है। आखिरी जमाना जो कि बदतरीन शर्रुल अज़मेना, सब जमानों में सबसे बदतरीन जमाना ये होगा, जो इस किस्म की ख़वातीन होंगी, शहवतों की तरफ माइल होंगी, बुराई की तरफ दौड़ कर जाने वाली होंगी और हलाल को हराम करेंगी, और ऐसी औरतें हमेशा जहन्नुम में रहेंगी। अब देखिए दोनों रास्ते बता दिए गए हैं ख़वातीन को। एक रास्ता वो है जो इस पर्दे की और इस्मत की हिफाजत करते हुए जन्नत तक उनको ले जाता है, और दूसरा इस तमाम बेपर्दगी के साथ, चाहे वो कितने भी नेक आमाल क्यों ना अंजाम दे लें, ख़वातीन के लिए एक इंतहाई अहम तरीन फरीज़ा करार दिया गया, फरीज़ा अव्वली के वो अपने पर्दे का अहतमाम करें, तो वो दूसरा रास्ता जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला। और इस ज़ाहिर है कि मर्दों के लिहाज से भी उनकी अलग जिम्मेदारी, लेकिन क्योंकि इस वक्त ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं और उन्हीं के मजमे से खिताब कर रहे हैं और अहकाम भी बयान हो रहे हैं, वरना मर्दों की भी अपने लिहाज से एक अलग जिम्मेदारी है कि ख़वातीन पर निगाह ना डालें। अभी मसाइल आगे चल कर आएंगे। आयतुल्ला हुसैन बुरुजर्दी, हमारे इतने बड़े बड़े उलमा जिनका हम अक्सर व बेशतर तस्करा करते रहते हैं, आयतुल्ला हुसैन बुरुजर्दी फरमाते थे कि अगर कोई ख्वाब में भी मुझे नामहरम नजर आती तो मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती ख्वाब में। तो उनके एक बेतकल्लुफ दोस्त ने कहा कि इसका मतलब है कि अभी आप रूहानी एतबार से कामिल नहीं हुए, खुद ब खुद आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, ख्वाब में भी इरादे और इख्तियार से बंद होनी चाहिए। लेकिन ये तो यानी मजाक के तौर पर उन्होंने एक बात उनसे कही। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि जब इंसान बार बार निगाहों को झुकाने का आदी हो जाता है, कि सिर्फ मर्दों ही से मखसूस नहीं, औरतों के लिए भी यही बात है, वो लिल मोमिनात यग़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ रसूल साहिबान ईमान औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और उसकी हिफाजत करें। तो जिस तरह मर्दों को हुक्म है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी हुक्म है। अब देखिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया पर्दे का, जितना मजाक आजकल उड़ाया जाता है इंटरनेट पर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, ताकि डीमोरलाइज किया जाए पर्दा करने वालों को, क्योंकि जनाब ये तो तालिबान नुमा जो मुसलमान है अब तो सबको उसी में गर्दान देते हैं, जो भी इस्लाम के ऊपर अमल करता है, इनका ये अगर इन्होंने मसलन अमेरिका पे अगर कब्जा कर लिया तो ये सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मसलन जो है वो पर्दा करवाएंगे। और देखिए कि अगर औरत जो है वो मुकम्मल बाहिजाब होगी तो सबसे बड़ा मसला इसके साथ ही होगा कि आइसक्रीम कैसे खाया करेगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर मिस वर्ल्ड का मसलन मुकाबला मुनक़िद किया जाए, जितने भी मजाक के तरीके हो सकते हैं, तो बापर्दा औरतों का ये किस तरह से होगा। और मर्द हजरात हैं, अगर वो तस्वीर खिंचवाना चाहें तो बताइए इस तरह की तस्वीर का फ़ायदा क्या है। इसी तरीके से सऊदी अरब की मसलन फुटबॉल की टीम की तस्वीर है मसलन औरतों की, तो उस तौर पर ये सब क्या चीज़ें हैं। हंसी आ रही है यकीनन आपको, बाज़ों का ज़ाहिर है कि लतीफ़े के तौर पर है, लेकिन ये बाकायदा इसका मजाक उड़ाकर औरतों के पर्दे का मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जहतों से ये डीमोरलाइज करना होता है कौमों को, ताकि वो उनकी निगाह में भी इसकी इस अजीम काम को हकीर कर दिया जाए। इसी तरीके से आप देखते हैं पहले ज़माने में भी होता था कि जनाब विलन उसको फिल्मों में जाहिर किया जाता था जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती थी, और जो दाढ़ी मुंडा होता था मसलन वो हीरो का रोल किया करता था। बच्चों को भी देखिए दिमागों में वही डाला गया कि देखो खामोश हो जाओ वरना अल्लाह बाबा आ जाएगा, अल्लाह बाबा के मायने कि जिसकी बड़ी सी दाढ़ी होती थी, यानी आलिमों वगैरह की शक्ल से भी ऐसी नफरत करने लगे, ये चीज़ उनके दिमाग में डाली गई। वरना अपना सेंटा क्लॉज वगैरह की आप देखें कितनी बड़ी और अजीब बेहंगम सुनहरे रंग की दाढ़ी उनकी लटक रही होती है, लेकिन बच्चे किस शिद्दत के साथ उसका इंतजार करते हैं क्रिसमस पे, उससे नफरत नहीं करवाई उन्होंने, लेकिन आप लोगों मर्द हजरात जो हैं मुसलमान उनकी दाढ़ी से नफरत करवाई गई। इसी तरीके से बापर्दा औरतों के लिहाज से भी, और सिर्फ यही नहीं, जब वो देखते हैं कि मजाक की हद तक भी तो बाकायदा खींच खींच के भी पर्दे उतारे जाते हैं। किस तरह से वो खवातीन वहाँ पर अपनी जाने तक दी हैं खवातीन ने अपने पर्दे की हिफाजत के लिए, और बाकायदा मारा पीटा जाता है, पर्दों को खींचा जाता है उनके, लेकिन क्या है कि वो उसके बावजूद भी आप देखती हैं किसी भी जगह लबनान हो यमन हो कितनी सब चीज़ों कितनी जगहों के ऊपर साहिबान ईमान कैसी मुजाहमत कर रहे हैं, लेकिन कितने लाशें रोज़ाना उठा रहे हैं, लेकिन कभी भी मुजाहरों में कभी किसी खातून को आपने बेपर्दा नहीं देखा होगा। ऐसी कौमों के अंदर इनकलाब आते, हमारे तरह की जो कौमें वो इनकलाब वगैरह वहाँ पर नहीं आ सकती, कि इसके लिए कि बहुत एक एतकाद अपना इतना मजबूत रखना होता है अहकामात इस्लामी पर, कि जिनके घरों में हम देखते हैं आम से घरों में बीमारी में इंतकाल हो जाता है, तो औरतों की जो पर्दे के लिहाज से हालत होती है, मस्जिदों के अंदर जो मैयतें आती हैं और उसमें जो हम हालात उनके देखते हैं कि हर तरह के उस गम के अंदर हर किस्म की शरीयत को भुलाया हुआ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने उन जनाजों को कंधों पर उठाकर भी, ईरान इराक जंग हुई या और जगहों पर जो मुसलमान और साहिबान ईमान हालत जंग और जिहाद में हैं, उन जगहों पर औरतों को देखिए किस तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें अपने एतकाद को किस तरह से पर्दे पर मजबूत करके रखा, और ख़ुद ईरान के अंदर कि किस तरह से बेपर्दगी को फ़रोग दिया जा रहा था जो बाद में इस्लामी इनकलाब आए, जो खड़े हुए अफराद कहीं से भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो जितने भी पीछे नज़र आ रहे हैं अफराद, इनमें से कोई भी मुसलमान शक्ल हो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जो ब्रिटिश जो कॉलोनी हो उसके अंदर जो होलिया उनका है, पूरा होलिया भी उन लोगों का इन लोगों ने इस तरह से बनाया था। और ख़ास तौर पर इसी रज़ा शाह पहलवी का बाप जो रज़ा खान था, रज़ा खान, इसने तो बाकायदा 7 जनवरी 1962 को कश्फ हिजाब के नाम से कानून भी पास कर दिया था, कानून पास कर दिया था कि आज से हम पर्दे को उठा रहे हैं औरतों पर से। और अपनी जो उसने तकरीब मुनक्किद की थी रज़ा खान ने, ये उसका बाप है शाह ईरान का रज़ा खान, इसने बाकायदा तकरीब मुनक्किद की थी अपने महल में, और पहली मरतबा इस कानून को नाफिज करने के बाद 7 जनवरी 1962 को अपनी बीवी और अपनी बेटियों और वज़रा की जो बीवियों और बेटियों और ख़ानदान की औरतों को पहली मरतबा लोगों के सामने बेहिजाब करके लाया। और उस तकरीब से बाकायदा रज़ा खान ने ख़िताब किया था कि जिंदान की सलाखें तोड़ दी गई हैं, ये बाकायदा जुमले थे इसके, और आज से कैदी सब आज़ाद हो गए, यानी औरतों को कहा कि तुम पर्दे की जो कैद में थी आज से आज़ाद हो, अब वो जेल की जगह खूबसूरत घर बना सकती हैं, यानी जिस तरह से चाहें बेपर्दगी वो चाहें तो करें। और इस बेगैरती के ऐलान के बाद खैर पूरे ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए थे और उलमा ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी, हत्ता के मासूम कुम के रोज़े पर, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर, बाकायदा फौजी मुकर्रर कर दिए थे कि जो कि औरतों के सरों पर चादरें छीन छीन के उतारा करते थे। तो ऐसा ही तो नहीं, पूरे ईरान में ज़ाहिर गुस्से और गज़ब की एक आग भड़क उठी, लेकिन उसने भी इंतहाई सख्ती के साथ अपने इस कानून के ऊपर अमल करवाने की कोशिश की। और आप फिर देखें जब वो रज़ा खान मरा है तो कोई नहीं कह सकता कि ये जिस तरीके से ये किसी मुसलमान की मैयत, इस तरह क्रिश्चियंस को दफन की ना किसी जिस्म पर कोई वो कफन नज़र आ रहा है ना कुछ है, अपने उसी जिस तरह से क्रिश्चियंस वगैरह मरते हैं इस तरह से। और उसके बाद फिर शाह ईरान का दौर आया, आप कहीं से भी देख के कह सकते हैं कि ये मुसलमान अफराद होंगे, कि ईरान को कहाँ ले जाना चाहते थे, फिर इमाम खुमैनी ने किस तरह से इनकलाब लेकर आए और किस तरह से हुकूमत वहाँ पर तब्दील हुई, लोगों के अंदर से किस तरह से इस्लाम उनके अंदर दाखिल हुआ, सब आप लोगों के सामने। और उसके बाद अब जो हुक्मरान हैं उनकी देखें, उनकी बीवियाँ वो कितनी मुहज्जबा पढ़ी लिखी दीन और अखलाक के अंदर पसंदीदा कैरेक्टर सामने आया उसके बाद, वरना उससे पहले की जितनी आपने तस्वीरें देखी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से इस हुकुम को पीछे कर दिया गया था। और गोया बिल्कुल एक इमाम खुमैनी जो इनकलाब लेकर आए, यानी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे उसकी एक झलक कि किस तरह से इस्लाम ख़त्म हो रहा था, जैसे मैं वाकई करबला में नज़र आता कि वो किस तौर पर इस ईरान को कहाँ ले जाना चाहते थे। इमाम खुमैनी जब इनकलाब आ भी गया था उसके बाद जब इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुआ करते थे, तो अगर कोई रेडियो इंटरव्यू होता था, और ज़ाहिर है जर्नलिस्ट तो आपको पता है कि वो खवातीन भी होती हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए आती भी थी, तो निकाह उठा कर तक ना देखते थे, यानी ऐसा एक मजबूत कैरेक्टर इस्लामी अहकाम के ऊपर इस तरह से अमल करना। जब और उसके बाद फिर ईरान की वो औरत कैसी तब्दील हुई और किस अंदाज से, अब वही औरत जो कि इस तरह से बेपर्दा थी कि क्या हाल उसका हो गया था, और अब हम ईरान के अंदर कितनी तब्दीली देखते हैं। इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इसने भी बाकायदा कान अरबों से शदीद नफरत करता था, यहाँ तक कि हुक्मनामा जारी कर दिया था कि जबान भी अरबी के बजाय तुर्की इस्तेमाल की जाएगी नमाज पढ़ने में, अरबी में कोई नमाज नहीं होगी, अब तुर्की जबान में नमाज हुआ करेगी। और इस वजह से पर्दे के ऊपर से भी उसने कानून नाफिस कर दिया था कि और पर्दा भी साकित करार दे दिया था। और फ्रांस में बाकायदा जिस तरीके से नो स्मोकिंग के साइन वगैरह लगे होते हैं, तो नो हिजाब के साइन लगना शुरू हो गए। फ्रांस सबसे इस मामले के अंदर گویا اس نے ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا کہ کس طرح سے ہم پردے کو ختم کریں معاشرے سے. اچھا ایران کے اندر باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے خواتین کی ایک فورس ہے جو عورتوں کو مجبور کرتی ہے کہ نامناسب لباس میں باہر نہ نکلیں, کیونکہ وہی بات جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وہ نوجوان وہ جن کی حوصلے عزم اور قوت ارادی سے قومیں ترقی کرتی ہیں ان کو فقط عورتیں اپنی بے پردگی سے لبھا کر ان کو ایک بے مقصد زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہیں. تو اسلام نے پھر ان کے اوپر جب وہ اس طرح سے نہیں مانتی اور قوموں کو نقصان ہونے لگتا ہے تو پھر ایک سختی کے ساتھ اس قانون کے اوپر عمل بھی کروایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہیں وہاں پر ہے باقاعدہ روکا جاتا ہے, ان کے پردے کو صحیح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, نامناسب لباس ہو نوجوانوں کے اوپر وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان کو روکا جاتا ہے وہ سب چیزیں پر یعنی کہیں بال نظر آ رہے ہوں تو اس کو اور نامناسب لباس ہو تو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور ان سے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ اگر کہ کوئی چند ایک جگہوں پہ ناخوشگوار واقعات ہوتے بھی ہیں تو وہ اسلامی ایک نظام کو اور ایک معاشرے کو بچانے کے لیے بہت ضرور ہے, حتیٰ کہ عورتوں پہ نہیں مرد بھی اگر بہت نامناسب لباس یا نوجوان اس طرح سے گھومتے پھر رہے ہیں اور عورتوں کو ان سے کوئی خطرہ اور نقصان ہے تو اس سلسلے میں بھی ان کی بھی باس پرس وہاں پر ہوتی. لیکن ایسا نہیں کہ بہت سختی کے اندر وہاں پہ کوئی اس طرح سے عمل کیا جاتا ہو, بلکہ بس صرف روک ٹوک کے امر بالمعروف کے لحاظ سے ایک بات کی جاتی. تو بہرحال اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ اس طرح کے ہولیے کتنے نامناسب ہوں گے معاشرے کے اندر, نوجوان کتنے زیادہ خراب ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جو باطل فرقے ہیں جیسے ان میں سر آغا خان جو پرنس کریم آغا خان کا باپ تھا سر آغا خان, اس نے بھی باقاعدہ اعلان کر کے اپنی عورتوں کے اوپر سے پردے کو ساقط کیا. ورنہ آپ دیکھتی ہیں کہ بوہری عورتیں بہرحال اب تک پردہ کرتی ہیں بوہری فرقان, لیکن آغا خانی عورت کوئی بھی آپ کو پردہ کرتی نظر نہیں آئی کیونکہ آغا خان نے ان کے اوپر سے پردے کو ساقط کیا. یعنی جو حلال خدا ہے اس کو حرام اور حرام خدا ہے اس کو حلال کیا. تو یہ جو ظاہر ہے کہ جو خود سے امام بن جاتے ہیں اور منصوص من اللہ نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور بہت سے ہمارے یہاں کے کچھ مفکرین بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں, آپ دیکھتی ہیں ٹی وی پر آتے ہیں کہ جو پردے کا حکم ہے جو ہے یہ تو اصل میں اس زمانے میں اوباش لڑکے جو ہے وہ خواتین کو چھیڑا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اس ان حالات میں صرف پردے کا حکم آیا ہے, ورنہ الگ سے پردے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں تھا. یہ صاحب خود اس کے برخلاف بات کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. اور بہت سے ہمارے ذاکرین حضرات بھی اس میں کود پڑتے ہیں. باقاعدہ انڈیا کے ایک ذاکر نے ایک انڈیا کی خاص ٹینس پلیئر جو نامناسب لباس پہنتی ہیں اپنے اس کھیل کے دوران جب سب لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ مسلمان عورت کو اس طرح سے اس انداز کا لباس نہیں پہننا چاہیے تو اتنی شرمندگی ہوئی پوری تشیعوں کی جس کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اخبارات میں باقاعدہ بیان دیا کہ لوگوں کو اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے, کھیل الگ چیز ہوتے ہیں اس میں شریعت کو نہ لے کر آئیں, جو چاہیں اس جس کھیل کے لیے مناسب لباس ہو وہ اس لباس کے اندر وہ جو ہے وہ کھیل سکتی ہیں. اور ایک بدنامی اتنی ہوئی مکتب تشیع کی کہ دیگر فرقوں نے تھو تھو کی وہاں پر کہ دیکھیے شیعوں کا جو ہے وہ نظریہ یہ, جبکہ یہ کسی بھی جگہ پہ یہ نظریہ نہیں ہے, ان کے ایک ذاتی اپنے لحاظ سے ایک رائے تھی کہ نامناسب اس طرح کا لباس پہن کر. لیکن ان خاتون نے بھی بہرحال اس سلسلے میں وہ جب حج پر گئیں تو ان کی اس بات کو نہیں مانا اور مناسب لباس ہی کے اندر جو ایک اسلامی لباس ہے تو ظاہر ہے کہ جو جس موقع پر اسلام نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. تو غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کیے کرنا کبھی کبھار اور دین کے اندر دخل اندازی کرنا یہ ایک بہت نامناسب ہو جاتا ہے. تو دیکھیے جو حجاب ہے اصل میں یہ ایک اسلحے کی طرح سے آپ کے پاس, ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی گن ہو جس سے آپ اپنی حفاظت کریں, خود حجاب ہی آپ کی حفاظت کرنے والا. ایک طرف تو یہ آپ کو اسلحے کے طور پہ دیا گیا, اسی طرح سے بے پردہ عورت کے پاس بھی ایک اسلحہ ہوتا زینت کا, وہ چاہے تو اس سے وہ بھی شکار کر سکتی مردوں کو. تو کہاں اسلام نے پردے کو آپ کو اس کو قرار دیا اور دوسرے اس کے مقابلے میں آپ کے پاس یہ منفی اعتبار سے بھی ایک اسلحہ ہے کہ جس سے آپ قوموں کو ختم کر سکتی. بہت سی ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی جگہ اگر قتل و غارت گری ہوتی ہے نا تو ہمارے استاد محترم بڑا اچھا کہتے ہیں کہ قتل و غارت گری اگر کسی جگہ سے کسی جگہ پر ہوتی ہے تو آنے والی نسل پہلے سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے طاقتور ہوتی ہے, لیکن کسی جگہ بے شرمی اور بے حیائی پھیل جائے تو آنے والی نسل پہلے والی نسل سے کہیں زیادہ ایمان میں کمزور ہوتی. آپ دیکھیں کتنی زیادہ فلسطین کے اندر اور مختلف لبنان میں اور کہاں کہاں کتنی زیادہ قتل و غارت گری کی اور مظالم کی ہے، لیکن آنے والی نسل پہلے سے زیادہ ایمانی لحاظ سے قوی ہو گئی، جس کی اہمیت زیادہ تھی. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھتی ہیں جیسے اسپین، کہ جناب اسپین کیسا اسلام کا طوطی وہاں پر بولا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسپین کے اندر بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی پھیلائی. آج نام لیوا تک کوئی کلمہ گو آپ کو اسپین میں نظر نہیں آتا. وہ مسجد غرناطا جہاں پر علامہ اقبال نے جا کر نظم بھی کہی تھی، وہ ٹورسٹ پلیس کے طور پر لوگ جوتوں سمیت اندر جاتے ہیں، صرف ایک آرکیٹیکچر کا معائنہ کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ غور و فکر کرنے والی ہیں، کس طرح سے سازشی عناصر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اچھا، پردے کی پھر مختلف اقسام ہیں اور الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ممالک کے اعتبار سے اور زمانوں کے اعتبار سے پردے الگ ہوئے ہیں، ڈیزائننگ کے اپنے اعتبار سے الگ ہوئے ہیں، ہر جگہ کا ایک الگ ایک مخصوص قسم کا پردہ ہے. لیکن ایک صحیح مسائل کے طور پر اگر ہم حاصل کر لیں کہ یہ مثلا پرانے ذرا زمانے میں ایرانی عورتوں کا پردہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا، یہ جو تصاویر اس وقت آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں، کچھ عرب عورتوں کا یا بادیا نشین عورتیں جو ہوتی تھیں ان کا اس انداز کا پردہ ہوا کرتا تھا. اچھا، اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو پردے کے اعتبار سے یعنی چہرے کا چھپانا، ٹھیک ہے، پردے میں چہرے کا چھپانا خود ایک مستحب چیز ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کھولیں کسی بھی مجتہد کے فتوے میں. ہاں اگر چھپائیں تو یہ احتیاط مستحب کے زیادہ قریب، یعنی بہت آپ کو ثواب ملے گا. وہ خواتین کے جو عام طور پر چہرے کو کھلا رکھتی ہیں بالکل اجازت ہے، اس کی کوئی واجبات والا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، بالکل اجازت ہے چہرے کو کھول سکتی ہیں اگر ان دو شرطوں کے ساتھ جو بھی آگے چل کر بیان ہوں گی. لیکن کبھی اس طرح کا کوئی پردہ ان کے سامنے اگر آ جائے، کبھی کبھار ثواب کو زیادہ لینے کے لیے ایک آدھ دفعہ کبھی آپ چہرے کو چھپانے والا پردہ بھی کر لیں. آپ کو یاد ہوگا جب ترک گناہ کی گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی تھی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے اعتبار سے کہ ہر مستحب کام کا آپ کی روحانیت میں ایک دخل ہے، وہ آپ کی روحانیت کو کمپلیٹ کرتا ہے ہر مستحب. تو اگر بالفرض میں نے مثال بھی دی تھی 100,000 مستحبات ہیں اور آپ نے 99,999 مستحبات پہ عمل کر لیا، صرف ایک پہ نہیں کیا، تو روحانیت کا ایک حصہ نامکمل رہ جائے. تو کم سے کم ایک مرتبہ ہی کیوں نہ صحیح اس کے اوپر ضرور عمل کر لینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی واجب ہو کہ آپ کے لیے چہرہ کھولنا ضروری، ثواب زیادہ لینا چاہیں تو احتیاط مستحب ہے کہ چہرے کو بھی چھپائیں. تو مختلف انداز اور طریقے ہیں. اچھا، ایک پردہ ایسا کہلاتا ہے جس کو مکی ماؤس پردہ کہتے ہیں، یہ کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے، میں نے خود دیا اس کا، جس میں کان وان عورتیں یہاں پہ پاکستانی معاشرے کے اندر اس طرح سے یہ جو ہے یہ نامناسب. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میں ایک پردے کے سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ پردے میں جتنا حصہ آپ نے جو نہیں کھولنا چاہیے تھا اور وہ بھی کھول لیا، تو جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اتنے کا گناہ آپ کو ملے گا. مثلا ایک عورت ہے وہ بالکل بے پردہ ہے، سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، کان بھی نظر آ رہے ہیں، گردن بھی نظر آ رہی ہے، کلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں جس نے سر ڈھکا ہوا اور کان کھلے ہوئے ہیں مثلا. یعنی پرسنٹیج وائز اس کا گناہ ہے. یعنی اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ایک کان اس کا مثلا خاتون کا نظر آ رہا ہے پردے میں یا کچھ بال اس کے نظر آ رہے ہیں تو اس کا بالکل گناہ وہی ہے جو ایک مکمل بے پردہ عورت کا گناہ ہے. مثلا پردے کے اندر ابھی آگے چل کے گفتگو آئے گی کہ پاؤں کا چھپانا بھی نامحرم سے واجب ہوتا ہے، ابھی تفصیل آئے گی اس کی. تو اگر کسی عورت نے مثلا مکمل پورا اوپر سے باحجاب ہے لیکن پاؤں پہ موزے اس نے نہیں پہنے ہوئے اور نامحرم کے سامنے آ رہی ہے اور اس کی نگاہ اس کے اوپر پڑ رہی ہے، تو اب اس کو اس پرسنٹیج کے اعتبار سے گناہ ملے گا. تو یہ ایک دماغ میں رہے. کچھ اس انداز کا پردہ نظر آتا ہے مثلا، ابھی میں صرف نقائص بیان کرتا جا رہا ہوں، وہ پردے کے مسائل شروع نہیں ہوئے، لیکن تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے. مختلف انداز، مختلف طریقے، جو پاکستان کا جو طریقہ ہے کہ دیکھیے ایک بات اور بتا دی جائے کہ پورے ممالک جو حج پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کے ممالک، اس میں حکومت سعودی عرب نے صرف اور صرف پاکستان سے باقاعدہ حکومتی سطح پر دو شکایت کی. ایک تو پاکستان سے جتنی بھی حاجی عورتیں جاتی ہیں ان کا پردہ بہت ناقص ہوتا ہے، یہ باقاعدہ حکومت سعودی عرب نے الگ سے شکایت کی. وہ اپنے ان کے مظالم اور طریقہ کار اور وہابی نظریات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ایک ویسی بات کہی ہے حکومتی لیول کے اوپر جو ہے کہ آپ کی خواتین میں پردے کی بڑی مخالفت نظر آتی، اور دوسری باضابطہ ایک شکایت کی ہے اور حاجی عورتوں کے چوڑیاں پہن کے جانے کی، چوڑیاں پہن کے جاتی ہیں دوران طواف، جب مجمع زیادہ ہوتا ہے وہ بھنچ کے چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، خانہ کعبہ کے صحن میں گرتی ہیں، جو حاجی پیچھے سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے اور خانہ کعبہ کی زمین نجس ہوتی. تو یہ پاکستان کی عورتیں خاص طور پر چوڑیاں جو اس انداز سے پہن کر جاتی ہیں. تو مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ غیر اسلامی طریقہ کار بھی اس انداز سے آ جاتے ہیں کہ پورا پردہ کیا ہوا اور کچھ بال نظر آ رہے ہیں، یہ بھی حرام. جتنا بھی اس میں پردے کی مخالفت ہوگی اس کے مطابق حرام ہوگا. پورا چہرہ مثلا چھپایا ہوا، اسکارف پہنا ہوا لیکن کلائیاں نظر آ رہی ہیں مثلا، تو اب اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اور اس پرسنٹیج کے، لیکن ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل بے پردہ، یہ اپنی پرسنٹیج کے اعتبار سے ان کا بھی گناہ ہوگا. خواتین کچھ ہمیں نمازیں پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن معلوم چلتا ہے کہ کچھ بال اوپر سے نظر آ رہے ہیں ان کے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کی بھی کچھ زیادہ تر حالات میں ان کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں. چند ایک پردے کے مسئلے اور آتے ہیں کہ وہ فوراً ہی کوئی بال ظاہر بظاہر اور فوراً اس کو چھپا لے، تو اکثر علماء کے فتوے میں اس کی نماز اسی وقت صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں چھپائے یا دیر کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی. یا آقا خوئی کے نزدیک تو بال نظر آیا اور اس کو پتہ چل گیا تو ویسے اس کی نماز باطل ہو جاتی، چاہے وہ چھپائے یا نہ چھپائے یہ الگ مسئلہ ہے. تو وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ پہ بیان ہوگا جب اس کا مسئلہ، لیکن میں صرف ابھی ایسی پردے کی معمولی سی ہلکی پھلکی سی غلطیاں بتاتا ہوا آپ کی خدمت میں چل رہا ہوں. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایرانیوں نے ایک اور اچھا بہت کام کیا. دیکھیے، بچوں کے دماغوں میں آئیڈیل بنانا، بچوں کا آئیڈیل کیا ہے، اسٹف ٹوائز میں یا اس طرح کے جو اور جو ہوتی ہیں مثلا اس کے اندر باربی ڈال بچے جو ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں، باربی ڈال. تو وہ اچھا باربی ڈال آپ نے دیکھا کہ وہ ایک اوریاں فحش اس طرح کے، وہ بچوں کے دماغ میں آئیڈیل ہی وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بڑے بہت سی چیزیں بڑے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ کام کیا. ایک جگہ نے دیکھی ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ بچے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مار پروف قسم کے ہوتے جا رہے ہیں، مار پیٹ بھی لو کچھ بھی ان کے اوپر کوئی وہ ہی نہیں ہوتا. تو اکثر جگہوں پہ باہر والوں نے بھی دیکھا کہ یہ بچوں کے اوپر باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا. وہ بچے خاص طور پر ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی کہ جو مکی ماؤس جو کارٹون ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں، نہیں ٹام اینڈ جیری، سوری ٹام اینڈ جیری جو زیادہ دیکھتے ہیں، اس قسم کے بچے ہر وقت مار رہا ہے وہ، اس کو مار رہا ہے وہ، اس کو پیٹ رہا ہے وہ، اس کو گرا رہا ہے، ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے اس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بچوں کی نفسیات کے اوپر ایک خاص اثر رکھتی ہیں، چاہے وہ کارٹون ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو بچہ ہے کارٹون اگر کئی گھنٹے بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے ان تمام کارٹونوں کا. تو یہ جب بچوں کے اس طرح کے آئیڈیل باربی ڈال جو کہ اڑیاں گڑیا ہے، وہ اگر وہ ان کے دماغ میں آئیڈیل ہوگی تو وہی اس کو بعد میں اپنانے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک گڑیا بنائی جس کا نام سارا رکھا، سارا جو کہ ایک پردے دار ہے تاکہ بچوں کے دماغ میں شروع سے ہی سب چیزیں آ جائیں. تو پھر وہ بچے جو بچپن سے اس کے اوپر دیکھیں عمل پیرا ہونے لگتے ہیں ان تمام چیزوں پر، اور ان کی شروع سے گرومنگ ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بچپن سے وہ پردہ کرتے آ رہے ہیں. تو بڑے ہونے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو بچی ہماری چھوٹی ہے، ابھی تو 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اس کے چند مہینے باقی رہ گئے. بھائی یہ کوئی بٹن کی طرح سے نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے بٹن دبایا اور 10ویں سال کے پہلے دن وہ بچی پردہ کرنا شروع ہو جائے گی. اس کو 4-5 سال کی عمر سے اس طرح سے پردہ کراتے کراتے، ٹھیک ہے اتنی سختی نہ کریں کہ باقاعدہ، لیکن یہ کہ اس کو عادی اس کا بنا دیں تاکہ جب وہ بلوغ کی عمر تک پہنچے تو اس کی عادی ہو چکے. جتنا آپ دیر کرتے جائیں گے اتنی شخصیت اس کی مضبوط ہوتی چلی جاتی. اور ماہر جو انشاءاللہ ہماری گفتگو آئے گی تربیت اولاد کے سلسلے میں، تو اس میں بھی ایک بات آئے گی کہ لوگ بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جبکہ 4 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی. پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں کو تبدیل کرنا، بھی ابھی جتنی چیزیں ڈالی جا سکیں وہ ڈال دینی چاہیے. لیکن بچے جیسے جیسے یہ محجبہ اور حجاب کرنے والی بچیاں پھر بڑی ہوتی جاتی ہیں تو پردہ ان کی فطرت اور سرشت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر کوئی مزاحمت آپ کو نہیں کرنا پڑتی. بچپن سے اس طرح سے اگر ان کو پردہ کراتے ہوئے لے جائیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان کا خاص اثر ہے تربیت میں، تربیتی عمل میں. تو اس کو خاص طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچیاں جو بچپن سے اس طرح سے حجاب کرتی آ رہی ہوں ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے بڑے ہو کر پھر اس حجاب کو آگے بڑھانا. اچھا، اب اب ہم مسائل شروع کر رہے ہیں. مسائل دیکھیے, ابھی اس سے پہلے جو بات ہوئی ہماری کہ دیکھیے پاؤں کا چھپانا علی الخصوص یہ واجبات میں سے, کیونکہ خصوصیت ان بنا پر کہ بہت سے لوگ پاؤں کا چھپانا واجب نہیں سمجھتے اور دلیل اس بات کی دیتے ہیں کہ توضیح المسائل کی عبارت لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے عورت کے لیے دوران نماز پاؤں کو کھلا رکھنے کا, یعنی وہ چاہے تو پاؤں کو کھول سکتی ہے, اس کی اجازت اسلام نے دی پاؤں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کیونکہ اس کی اجازت ہے. تو دیکھیں نماز میں اس کی اجازت اس صورت میں ہے فقط کہ جب کوئی نامحرم سامنے موجود نہ ہو, لیکن اگر کوئی اس کمرے میں کوئی نامحرم موجود ہے جو جس کی نگاہ آپ کے پاؤں پر پڑ سکتی ہے تو آپ کے لیے پھر اپنے پاؤں کا چھپانا واجب ہو جائے گا, پاؤں چھپانا واجب ہو. تو بہرحال یہ ایک بات رہی اپنی جگہ کہ پاؤں کا چھپانا یہ ہے ضروری, اور موزے پہننا یہ ایک لحاظ سے ضروری اور واجب ہو جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو پاؤں کو چھپانے کا. عام طور پر یا تو جوتے آپ ایسے پہن لیں, باقاعدہ بہت عرصے پہلے ہم نے کوئز جو ہے ایک پیپر نکالا تھا اور ڈسٹریبیوٹ بھی کیا تھا, تو اس میں بہت سے ٹریکی سوال ڈالے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا عورت کے لیے موزے پہننا واجب ہے. دیکھیے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کیا مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے, تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں, مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. اگر داڑھی نکل آئے تو موڑنا حرام ہے. اگر داڑھی رکھنا واجب ہوگا تو ٹیکنیکلی غلط جملہ ہو جائے گا کہ جس کی داڑھی نکلتی نہیں ہے تو کیا وہ کہیں سے خرید کر لائے داڑھی اور وہ اپنے چہرے کے اوپر لگائے. تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے داڑھی کا موڑنا حرام ہے, اور حرام سے بچنا واجب ہوتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اسی طرح سے عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا واجب ہے نامحرم سے, لیکن موزے پہننا واجب بھی ٹیکنیکلی ایک شاید غلط ہو جائے جملہ. لیکن عام طور پر عورتیں جس انداز کے جوتے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے, تو مجازن یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت کے لیے پیر کا موزے پہننا واجب, لیکن کسی بھی طریقے سے, یا تو چادر اتنی بڑی ہو آپ کی کہ پاؤں اس کے اندر چھپ رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہو, تو پھر موزے پہننا واجب نہیں ہوگا, پاؤں کا چھپانا واجب ہے اصل میں. لیکن جو ہمارے ہاں لباس عام طور پہ پہنا جاتا ہے اس میں پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں اور موزے کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھپا پاتی, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ موزے کا پہننا واجب ہو جائے گا. اچھا موزے بھی ایسے سی تھرو نہیں ہونے چاہیے کہ مثلا جس میں اسکن کا کلر جو اندر سے جھلک رہا ہو. موزوں کو کم سے کم اتنا دبیز اور موٹا ہونا چاہیے. یہ تو خیر ذرا آپ کہیں گے کہ بھائی تو مردانے قسم کے ذرا موزے ہو گئے, لیکن بہرحال ہر وہ موزہ کہ جس میں آپ چاہے حجم پاؤں کا نظر آ جائے لیکن اندر سے کھال کا رنگ نہیں جھلکنا چاہیے, یعنی اتنے باریک نہ ہو کہ اندر سے محسوس ہو رہا ہو کہ اچھا یہ اس کے یہ کھال ہے اور یہ جھلک رہا ہو اس کا رنگ. تو اتنے کم سے کم موزوں کے لیے ضروری. اچھا بہت سی خواتین کے دماغ میں مسلسل اور بہت بحث بھی کرتے ہیں لوگ, تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کے فتاوے بھی آپ کے سامنے, باقاعدہ سوال و جواب جتنے بھی پوچھے گئے ان سب کے اندر اس بات کو واجب قرار دیا ہے سارے مہاراجے نے. میں نے تو صرف چند ایک صرف فتاوے آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے ہو رہے ہیں, تو ہر جگہ انہوں نے کہا لا یجوز, جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کو نامحرم کے سامنے کھولے. اور جرابوں کا پہننا یا مثلا موزوں کا پہننا واجب قرار دیا ہے. تو جتنے بھی اور مسائل بھی ہیں ہر جگہ بھرے پڑے ہیں سلسلے میں, سارے مراجع چاہے تو اللہ خامنئی ہوں, امام خمینی ہوں, دیگر سارے مراجع ہوں, سب کے سب پاؤں کے چھپانے کے قائل ہیں کہ نامحرم کے سامنے عورت کو پاؤں کا چھپانا واجب, چاہے مثلا آیت اللہ شیرازی ہوں, جتنے موجودہ مجتہدین ہیں اور جس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں سب نے پاؤں کا چھپانا واجب قرار دیا. بہت پرانے کچھ مراجعوں کو چھوڑیے کہ اگر ان کا کوئی فتویٰ اس طرح کا ہو بھی. تو بہرحال پاؤں جو چپلوں میں یا جوتوں میں اگر جو بھی حصہ ان کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے یہ نامحرم سے چھپانا ضروری ہے اور یہ حرام. باقاعدہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے تھے کہ یہ جو نامحرم عورت نامحرم کے سامنے جو عورت پاؤں اپنے کھول رہی ہے یہی پاؤں اس کے کل قیامت میں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے, باقاعدہ ان کا جملہ ہے. تو اپنے پاؤں کو کون سا مشکل مسئلہ ہے نامحرم سے اپنے پاؤں کو چھپانا, کہ آدمی ذرا سی اپنی اس کے لیے اپنی خواہش نفس کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی خطرے سے جو ہے وہ دوچار ہو جائے. अच्छा, अब औरत के लिए पांव का तो छुपाना वाजिब है, और जहां इजाजत है वो ये कि अपने चेहरे को जितना वजू के अंदर धोया जाता है इतना चेहरा खोल सकती, और हाथों को कलाई के जोड़ तक खोल सकती। अभी हम चेहरे की बात करते हैं कि चेहरा औरत जितना वजू के अंदर आमतौर पर धोया जाता है उतना चेहरे को खोलने की इजाजत है। सब मराजे की इजाजत है सिवाय आयतुल्ला खुई के, जो फरमाते थे कि एहतियात वाजिब यह है कि औरत अपने चेहरे को भी छुपाए। लेकिन और जितने भी मुज्तहिदीन हैं, चाहे आयतुल्ला सिस्तानी हो, आयतुल्ला खामेनेई हो, इमाम खुमैनी हो, और जितने मौजूदा और मुज्तहिदीन हैं, वो सब के सब यही बात कहते हैं कि औरत के लिए चेहरे को खोलने की इजाजत है। अलबत्त आगा सिस्तानी ने अलग से एक बात और भी कही, वो ये है कि थोड़ी या चिन जिसको कहा जाता है, आमतौर पर थोड़ी का वो किनारे वाला हिस्सा जिसे आमतौर पर चादर नहीं छुपाती, ये अगर खुला रह जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है और इसका छुपाना फिर वाजिब नहीं रहेगा, जिसे आमतौर पर चादर नहीं छुपा पाती। लेकिन बिल्कुल पीछे तक जाके कि इसमें गले का एक बहुत बड़ा पोर्शन नुमाया हो जाए, इसकी इजाजत नहीं। फकत थोड़ी का या चिन का वो हिस्सा कि जो आमतौर पर जिसे चादर नहीं छुपा पाती है, उसका वो अगर खुला रह जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं। और लेकिन दीगर उलमा आपने देखा कि खवातीन थोड़ा सा जो पिन लगाती हैं बाकायदा थोड़ी को भी कवर करते हुए, वो ज़्यादा एहतियात से करीब है। यानी आयतुल्ला सिस्तानी ने वाजिब नहीं करार दिया है कि अपनी थोड़ी को खुला रखें, वो भी अगर इस सिलसिले में एहतियात कर लें खवातीन तो बहुत एहतियात से करीब हो जाएगा। अच्छा, अब स्कार्फ के अंदर भी बहुत से स्कार्फ बहुत बारीक टाइप के होते हैं कि बाल उसमें से नुमाया हो रहे होते हैं, स्कार्फ को भी इतना दबीज या कोई ऐसी इसकी मल्टी लेयर्ड हो, डबल लेयर्स हो उसकी, कि जिसमें बालों को झलकना नहीं चाहिए उसमें से, यानी इतना जाहिर है कि फिर आपको आपको समझ आ रहा है कि जो हमारे यहाँ बारीक जो दुपट्टे होते हैं वो जो खवातीन पहन के अक्सर नमाजें भी पढ़ रही होती हैं उसी में वो लपेट के नामहरम के सामने भी आ जाती हैं सर पर रख के, वो पर्दे के लिए किफ़ायत नहीं करते। यानी जिसमें से बालों का रंग वगैरह झलक रहा हो उसको इस अंदाज से छुपाना पड़ेगा, यानी सर को छुपाने वाली चीज़ इतनी दबीज और मोटी होनी चाहिए कि वो उनके बाल उससे नुमाया ना हो। तो ये तो खैर आप इसमें बहुत सी चीज़ों से वाकिफ ही हैं। अच्छा, एक मसला पर्दे के मसलों को शुरू करने से पहले और आपकी खिदमत में बयान कर दिया जाए, और वो है हिजड़ों का मसला। और आपने देखा है कि आजकल इनकी तादाद भी बहुत बढ़ती जा रही है, पहले मखसूस मौक़ों पर नज़र आते थे, अब कोई बस स्टॉप कोई चीज़ जगह ऐसी नहीं है, तो ख़वातीन का भी एक मसला होता है और ऐसे अफराद माशरे में बहुत ज़्यादा पाए भी जाते हैं। पहले तो मर्द और औरतें, उनकी अपनी क्या जिम्मेदारी है अगर उनके सामने कोई हिजड़ा आ जाए, उनकी क्या जिम्मेदारी? तो देखिए, औरत के सामने अगर कोई, इसको खुनसा कहा जाता है अरबी में, खुनसा, खे नून से छोटी है और उसके ऊपर एक खड़ा अलिफ, या खुनसा हे भी से भी बहुत सी जगहों पे देखा गया है लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल अब जो भी सही हो इसमें, तो अगर कोई हिजड़ा किसी औरत के सामने आ जाए, या कहें कि आपके सामने अगर ये आ जाए, तो आप इसको मर्द समझेंगी, और एक मर्द से जितना पर्दा करना होता है वो पर्दा करना वाजिब है आपके लिए। अच्छा, इसी तरह से कोई हिजड़ा अगर किसी मर्द के सामने आ जाए तो वो मर्द इसको औरत समझेगा, और जितना औरत पर निगाह डालने की उसको शरण इजाजत है, फकत उतनी निगाह इनके ऊपर डाल सकता है। एक तो ये मसला हुआ, यानी आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपके सामने आ जाए तो आप इन्हें मर्द समझेंगे, मर्द से जितना पर्दा करना होता है, वरना आमतौर पर लोग इसमें सोचते हैं भाई ये तो आमतौर पर हिजड़े घरों में घुस जाते थे और बच्चों की पैदाइश होती थी और गाने के लिए अंदर आ जाते थे और औरतें भी उनसे पर्दा नहीं करती थी। नहीं, आपकी शरई जिम्मेदारी है कि आप इन्हें मर्द समझें और एक मर्द से जितना पर्दा करना होता है इतना पर्दा करें। अच्छा, एक बात और बीच में आ गई, अगर से ये इतनी ज़रूरी तो नहीं है बात बतानी, लेकिन बहरहाल माशरे में कि ये सब अफराद भी मुकल्लफ होते हैं, ये बिल्कुल सही अक़ल होते हैं, ये तो खुद इन्होंने अपना होलिया ऐसा बना लिया है और अपने आप को जलील करने के लिए इस तरह के पेशों का इंतखाब कर लिया। वरना कितने ही अफराद ऐसे हैं कि जो इस इन लोगों की तरफ नहीं गए हैं, आम घरानों के अंदर रहते हैं, बाकायदा उलमा को खुद लिखे हैं उन्होंने, हमारे उस्ताद मोहतरम के पास खत आते थे आम लोगों में से, कि लोगों को नहीं पता कि मसलन मैं इस अंदाज का हूँ और मेरी शरई जिम्मेदारियाँ क्या हैं। जाहिर है कि वो इन लोगों की तरह से बहुत सारे अफराद उन लोगों के अंदर जाकर नहीं रहते, کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ذلیل و رسوا کر لیں مختلف پیشوں میں، تو وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کی کیا، میری کیا ذمہ داری، وہ پوچھتے تھے. ان کا مسئلہ یہ کہ جب یہ عورت کے سامنے جائیں تو اپنے آپ کو مرد سمجھیں، اور مرد کے سامنے جائیں تو اپنے آپ کو عورت سمجھیں. مرد کے سامنے جائیں گے تو جتنا پردہ ایک عورت کو مرد سے کرنا چاہیے اتنا ان کے اوپر واجب ہے. تو یہ اگر آج چاہیے ذرا نسبتاً مشکل بات نظر آ رہی ہے ان کے لحاظ سے، لیکن بہرحال ان کی شرعی ذمہ داری یہی، اور یہ ویسے ہی مکلف ہیں، شرعی ذمہ داری ان کے اوپر ویسے ہی ہیں. اور حج کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ پھر وہ بڑے دلچسپ مسئلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کہ عورت کے لیے مثلاً کچھ مخصوص مسئلے ہیں حج پر، اور مردوں کے لیے کچھ الگ مسئلے ہیں، تو یہ کس طرح سے ان کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ ابھی تو ہماری گفتگو میں ظاہر ہے پردے سے ریلیٹڈ گفتگو، حج کی گفتگو تو نہیں ہو رہی، نہ اس قسم کے افراد نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، نہ ان افراد کے مجمع سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کو یہ مسئلے سب بتائے جائیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ ان کے بھی فقہی مسئلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اس انداز کے ہوں اور ان کے اوپر سے شریعت ہی معاف ہو جائے. اچھا اب جی وہ ایک دیکھیں، وہی میں نے کہا نا، اب یہ ان لوگوں کے مسئلے بالکل، ان کی فقہ کے مسئلے بہت سارے بالکل الگ ہیں، جو بھی فی الحال ہمارے اس سے خارج ہیں کہ اب ان کی ہم فوراً جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی سیمینار منعقد کر لیں ان کے مسائل کا، وہ تو بھی فی الحال ہم نہیں. صرف پردے کا حکم جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ میں نے بتائی ہے، فی الحال وہیں تک رہی، کیونکہ پھر موضوع سے بہت بات باہر نکل جاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے ایک الگ موضوع ہے، ٹی وی پہ بہت پروگرام ان لوگوں کے لیے آج کل آ رہے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کی بس آپ کے حد تک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب یہ آ جائیں تو آپ ان کو مرد سمجھیں گے، اور جتنا پردہ آپ کو کرنا ہے اتنا پردہ آپ کریں گے. اچھا اب دیکھیے، مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے، سوائے چند مقامات کی کہ جہاں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے. تقریباً 11-12 ایسے مقامات بن جاتے ہیں کہ جہاں اجازت ہے، کہ جو ہم آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے والے ہیں. لیکن پیش کرنے کا ٹائم کہاں رہا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے بس 5 منٹ کا آپ کو ابھی وقفہ دے دیتے ہیں، تاکہ اب جو گفتگو ہماری شروع ہوگی، اب بالکل ترتیب سے اب مسائل فقہ کی اس کے اندر گفتگو شروع ہوگی. ابھی تک تو زیادہ تر آپ نے پردے کی اہمیت سنی، اور چند ایک اہم مسئلے جو پردے سے متعلق تھے وہ سنے ہیں، لیکن اصل مسئلے ترتیب کے ساتھ اب آنے والے ہیں، وہ 11-12 مقامات کے جہاں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے اور کس حد تک اجازت ہے، یہ اب ہماری گفتگو اب آگے بڑھے گی. تو فی الحال 5-7 منٹ کا وقفہ آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ اس دوران فریش ہو جائیں، تو ہم اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.